السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، با پردہ سماعت کرنے والی دینی بہنوں، گزشتہ مجلس میں اسم بجی کی معنویت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس طور پر نمایاں ہوتی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم بجی کی کن کن معانی پر اشارہ ملتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرد کی وجہ سے جگہ مشہور ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ کی وجہ سے فرد مشہور ہوتا ہے. مثلاً چار مینار نام ہے، نام بتائیں گے فوری جو ہے آدمی کو شہر حیدرآباد کا تصور آتا ہے. سب یہ حیدرآباد کے علاقے کی فلاں عمارت کا نام، اور حیدرآباد تو مقبولیت چار مینار سے ہے، گولکنڈہ قلعے سے ہے. یہ کس وجہ سے ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، یا اہل تاریخ جانتے ہیں کہ مقبولیت کس طور پر ہوئی. لیکن ایک معمولی تمثیل کے ذریعے سے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، چار مینار کی وجہ سے شہر حیدرآباد متعارف ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شہر کا نام بولتے ہیں، شہر کی اشیاء ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. مثلاً ہم کہتے ہیں آگرہ، آدمی کو بھی کہتا ہے کہ صاحب تاج محل. ایسا آگرہ سے تاج محل کا کیا جو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ چیز موجود ہے، دنیا کے چنندہ عجائبات میں سے ایک ہوگا، اس لیے اس کا نام لیتے ہی یا اس جگہ کا نام لیتے ہی اس جگہ کی چیز سامنے آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح کبھی کہتے ہیں امام صاحب، امام تو بہت سے ہوتے ہیں. آدمی تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ صاحب یہ ہماری مسجد کے امام صاحب، تو مسجد کا تعارف ہوتا ہے امام کے واسطے سے. کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب اس مسجد کا خطیب کون ہے، اس کا نام لیتے ہی مسجد کا نام نمایاں ہو جاتا ہے. اچھا اچھا، ان کا نام تو بڑا سنا ہوا ہے. چیز کی وجہ سے یا اس جگہ کی، اس محل کی وجہ سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، یا کبھی چیز کی وجہ سے جگہ اور محل سمجھ میں آتی ہے. یہ دو تمثیلیں جو میں نے دی، ایک اشیاء کے ذریعے سے، ایک اشخاص کے ذریعے سے. اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اسماء مبارکہ میں دو طرح کے نام ملتے ہیں، ایک سے آپ کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، ایک آپ کی وجہ سے جو جگہ نمایاں ہوئی ان جگہوں کا پتہ چلتا ہے. یا تو پروردگار عالم کا منشا یہ رہا ہو کہ آپ کی شخصیت کو ان جگہوں پر مبعوث فرما کر قرائے عرض کے ان خطوں پر عزت اور شرف دے دیا جائے، یا ان خطوں کے اندر پائے جانے والی اوصاف کے ذریعے سے امت کو تعلیم اور تلقین کی جائے. چنانچہ اسی بات کے تحت میں قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، واعتصموا بحبل الله جميعا. لفظی اعتبار سے اگر ترجمہ دیکھا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور باہم متفرق نہ ہونا، بگڑنا نہیں، انتشار نہیں کرنا، الگ الگ نہیں ہونا، مل کے رہنا. اسلامی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم، لیکن یہ تعلیم نمودار ہوئی کہاں پر اور وہاں کیوں نمودار ہوئی، اس کا جواب اس لفظ کے معنی میں ملتا ہے جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم کے نام کے طور ایک اسم کے طور پر جانا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے بعض اسماء وہ ہیں جس سے آپ کے خاندان کی طرف اشارہ ملتا ہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک ہے مضری مضر. آپ کے اجداد میں سے دادا کا نام تھا لہذا آپ کو مضری کہا گیا. خاندان قریش سے نسبت کی وجہ سے قریشی کہلائے. قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہاشمی کہلائے. آپ کے دادا عبد المطلب ہونے کی وجہ سے مطالبی کہلائے. اس میں آپ کے خاندان کی طرف نسبت ہے, آپ کے قبیلے کی طرف نسبت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کی طرف نسبت ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کو چند ایسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جو آپ کی ذات سے گویا تعلق رکھتے ہیں لیکن سکونت کے اعتبار سے, شخصیت کے خاندان اور قبیلے کے تعلق سے نہیں, سکونت کے اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک تعارفی طور پہ دو تین نام لیتا ہوں میرے نام سے ہم میں سے سمجھانے کے لیے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان جن مراد آبادی بہت بڑے بزرگ گزرے, اگر ان کا نام لیتے ہوئے اگر گنج مراد آبادی نہ کہا جائے مولانا فضل الرحمان بولے تو میں بھی ہو سکتا ہوں. کہاں وہ بزرگ اور کہاں مجھ جیسا ناکارا انسان, دونوں میں کیا مطابقت ہو سکتی ہے؟ ایک نام ہم اگر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب عصر حاضر میں موجود ہیں, لیکن کون سا فضل الرحمان؟ وہ حیدرآباد کا ناکارا کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے جمعیت کے صدر, کون سے؟ جگہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے تعارف میں مدد ملتی. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستانی کہیں گے تو موجودہ عالم دین, مولانا فضل الرحمان جن مراد آبادی کہیں گے تو مراد آباد کے شیخ طریقت عالم دین, وہ گویا کہنے کے لیے جگہ کے ساتھ اگر ان کا نام کہا جائے تو تعارف میں مدد مل جاتی. صرف فضل الرحمان کہنا ہو تو مجھے سے ناکارا کو کہتے ہیں, لیکن اگر حیدرآبادی کی نسبت لگ جائے تو پہچاننے میں سہولت ہوتی ہے, جانتے ہوں. تو یہ جو نام ہیں ان ناموں میں آپ پائے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام ایسے ہیں جس میں آپ کی جگہ کا تعارف کرایا گیا ہے. مثلا ابو طحی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ابو طحی کیوں کہا گیا؟ آپ کی مسکنت کے اعتبار سے, آپ کی سکونت پذیری کے اعتبار سے, آپ کے مسکن کے اعتبار سے شاہ بطحا آپ کو کہا جاتا ہے. ابو طحی اسی سے آپ علیہ السلام کو مکی کہا جاتا ہے. جگہ ہے مکہ تو جگہ کا نام, آپ کو مکی کہا جاتا ہے, آپ کو مدنی کہا جاتا ہے. مکی کیوں کہا جاتا ہے؟ جائے ولادت ہے. مدنی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے وہاں سکونت اختیار فرمائی تھی ہجرت کے بعد, اب وہی آرام فرمانے اس لیے. اسی طرح آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک حجازی اور بھی نام ہے ترازی بھی کہا گیا. آج کی مجلس میں مجھے آقا علیہ السلام کی ایک نام کی نسبت اور اس میں پائے جانے والی تعلیم اور اس نام کے انتخاب کی وجہ کی طرف تھوڑا سا اشارہ دینا. اب تک جو بات تھی وہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی جگہ کا نام کیوں لے لیتے ہیں, تو اس جگہ کا تعارف کرانا مقصد ہوتا ہے. جیسا فلاں شخصیت ہے اس کو اس کو اس کے قابل نہ سمجھو, وہ چیز ہے یہ عدم درجے کا ہے. ایسے نام کے بہت ہوتے ہیں. پنجابی کا ایک شعر ہے اس نسبت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا, شاید مجھے پنجابی نہیں آتی لفظ میں غلطی ہو تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی میں نے سنا تھا نقیب زمانہ سے نقابت ایک فن ہے، جیسے خطابت ایک فن ہے، نقابت ایک فن ہے، الفاظ کی پیچیدگیوں میں، الفاظ کی باریکیوں میں، مسائل کی نزاکتوں کو کھولنے والا اور احقاق حق کرنے والے کو نقیب کرتے. ہمارے زمانے کے نقیب صاحب ہیں، انہوں رکھ لیے سو نام. قوم دینا الگ چیز ہوتی ہے، خود رکھ لینا الگ چیز ہوتی ہے. خیر، مجھے کسی پر اعتراض نہیں کرنا، نہ مجھے کسی کی شخصیت کے بارے میں کہنا ہے. نقابت کس کو کہتے ہیں؟ وہ تعارف کر رہا. نقیب کہتے ہیں پردے اٹھانے والے، لیکن الفاظ کی باریکیوں کے ساتھ مضمون کو اس قدر واضح کر دے کہ آدمی سمجھ نہ سکے، اہل نظر اس کو سمجھ سکتے. ان سے میں نے ایک پنجابی شعر سنا. پنجاب کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی منظوم کتاب لکھی، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، میں محمد ٹھگ لوگو، میں محمد چور. لوگ جس کو چاہتے ہیں وہ محمد ہے، اور یعنی میری شخصیت بھی محمد ہے، میں نام کے اعتبار سے محمد کہلاتا ہوں، لوگ مجھے محمد کے نام سے جانتے ہیں، لیکن دوستوں میری حیثیت یہ ہے کہ میں ایک ادنا درجے کا ٹھگ، ایک ادنا درجے کا چور. آپ اس طرح میری تعریف کر سکتے ہیں یا مجھے پہچان سکتے ہیں، لیکن جس پر لوگ اپنی جان و مال نچھاور کر دیں، جس پر فریفتہ ہو جائیں، وہ محمد اور ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ شاہ بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس جگہ پر رہتے تو اور بھی لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ اس مکان کی نسبت لگائی ہوگی، لیکن آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نسبت دیے جانے کی دو وجوہات بنتی. ایک وجہ یہ ہے کہ اس جگہ کو شرف اور عزت حاصل ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ مل جانے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس اسم میں کچھ معنویت بھی پوشیدہ ہے. اگر معنویت نہ ہوتی تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کبھی جوڑا نہ جاتا. اللہ نے عبس کوئی کام نہیں کیے. ہم نے گزشتہ بھی مجالس میں کہا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آمینہ کا بھی انتخاب فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی انتخاب فرمایا، بنو صاحب کا بھی انتخاب فرمایا. ان انتخابات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت نمودار ہوئی ہے. تو میرے دوستو، جب آپ کے اسماء مبارکہ دیے جا رہے ہوں تو اس میں آپ کو اس مکان کی نسبت کیوں دی جا رہی ہے جہاں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ و شیبہ بھی ہے، بڑے بڑے کفار ہیں، بڑے بڑے سرغنے ہیں یہودیت کے، بڑے بڑے تاجور کہلاتے ہیں نصرانیت کے، لیکن ان سب کے باوجود آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسبت خاصہ کیوں دی جا رہی؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اس وجہ خفیف کو جاننا چاہیے. اہل لغت نے لکھا ہے، جب آپ اس کے معنی کی طرف دیکھتے ہیں تو حجاز کے معنی کیا بنتے؟ حجاز کے ایک معنی ہے ایسی جگہ جہاں نکیر کی جا رہی، جہاں نکیر کی یعنی منع کیا جا رہا، منع کرنا، روکنا، ٹوکنا. حجاز کے ایک معنی بنتے ہیں پکڑنا، حجاز کے ایک معنی بنتے ہیں جڑ، مصباح اللغات میں لکھا ہے. حجاز کے ایک معنی بنتے ہیں کمر بند، پٹکا، نہیں سمجھ میں آیا تو بیلٹ. بیلٹ کو کیا بولتے؟ کمر بند ہی بولتے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا، نواب زادیوں کو اپنے دوپٹے سنبھالنے مشکل ہوتے تھے تو ان دوپٹوں کے اوپر سے ایک بیلٹ لگا دیا جاتا تھا سونے اور چاندی کا، اس کو کمر بند کہتے تھے، جس میں ان کے خزانوں کی کنجیاں لٹکی ہوئی ہوا کرتی تھی. ہمارے زمانے میں تو ایسا نظام نہیں ہے، چند ایک عورتیں شوق کے لیے کبھی کبھی اس طرح کرتی ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں موجودہ نوجوانوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانا آسان ہے، اپنی پتلون نیچے نہ گر جائے اس لیے بیلٹ لگانا ضروری ہوتا ہے، اس کو کمر بند بولتے ہیں. کہیں سطر نہ کھل جائے اس لیے ناڑا لگانا ضروری ہوتا ہے، اس کو بھی کمر بند. یعنی کسی چیز کو چھپانے کے لیے کسی چیز کا باندھ دینا، اس کو کمر بند کہتے ہیں. کس چیز کو چھپانا چاہا جا رہا ہے؟ فرمایا جو چیز چھپنے کی ہے اسے چھپا دیا جائے، اور جو چیز کھلنے کی ہے وہ دکھا دیا جائے. उसको कमरबंद की खासियत ये होती। इसके एक और माना आते हैं, ऊंट को बांधने की रस्सी। गालिबन माकबल में भी मैंने इस मजमून पर थोड़ा सा इशारा दिया था, लेकिन उस वक्त में मेरे मौजू का हिस्सा था ऊंट। ऊंट से क्या मानवियत पैदा होती है, उससे क्यों ताबीर किया गया है, मैंने इस जाविये में बात की। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ऊंट मेरी मुरादरी लफ्जी माना के तर्जुमे के एतबार से अहले लुगत के, ऊंट को बांधने की रस्सी। अब रस्सी से बात हो रही है, ऊंट से नहीं। गुज़िश्ता का मज़मून, गुज़िश्ता से मुराद कभी किसी मजलिस में किसी मज़मून के तहत में बात आई थी, उस वक्त मैंने ऊंट का तज़किरा किया था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसको मज़ाहिर क़ुदरत में से एक बड़ा मंज़हर बनाया है, इसीलिए परवरदिगार आलम ने बहुत सी जगह उसके बारे में इशारा दिया, उसके खिलकत के बारे में इशारा दिया, जैसे अफला यंज़ुरून इला अल-इबिल कैफ़ खुलिक़त, ऊंट को कैसे बनाया गया है उसे देखो। ये ताबीरात ऊंट के बारे में जब दी गई। आज जो ताबीर देनी है ऊंट की रस्सी, ये क्यों देखते ऊंट की रस्सी, ये क्या माना है, इससे सरकार से क्या निस्बत, ये जुमला काबिल गौर है, ये जुमला सोचने का है कि सरकार जैसी आलीशान शख्सियत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जामे शख्सियत, ऊंट की रस्सी से आपका क्या ताल्लुक। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को वो नाम क्यों दिया जा रहा है जिसकी मानवीयत में ये माना पाए जाते हैं कि ऊंट की रस्सी। अब इस माने को पहले माने से जोड़ लो, एक बड़ा दकीक मज़मून निकल आएगा। रस्सी जो होती है, एक होती है मुर्गी को बांधने के लिए इस्तेमाल हो, कबूतर को बांधने के लिए इस्तेमाल हो, किसी छोटी सी चिड़िया को बांधने के लिए इस्तेमाल हो, ये किसी छोटे से जानवर को बांधने के लिए इस्तेमाल हो। नायलॉन की छोटी सी रस्सी आदमी को काफी हो जाती, सुतली से आदमी काम निकाल लेता है, प्लास्टिक की रस्सी से आदमी काम निकाल लेता है, कहता है सर इसको मजबूत रस्सी की जरूरत नहीं, ये भी भागेगा नहीं। अगर वही जानवर जरा बड़ा हो जाए, बकरी हो बकरा हो, फिर आदमी रस्सी जरा मोटी देखता है, नहीं सर छोटी रस्सी से काम नहीं चलेगा, ये तोड़ा के भाग जाए, बड़ा कीमती बकरा है। अब के जमानों में बकरे इतने बकरे पाल रहे हैं पूछो ना, बड़े बड़े कानों वाले होना है। क्यों, एक शौक है। कितने का है साहब, तो एक लाख का, माशाल्लाह एक लाख का बकरा घर में पाल रहे हैं ना, नीयत क्या है, दो लाख कीमत आई तो बेच देना। अरे कम से कम ये नीयत तो कर दे कि मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों तक बकरियों को चराया है, उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए कुछ दिन में बकरियों को अपने घर में रखना चाहता हूँ। अगर थोड़ी सी नीयत को बदल दें तो उसे रखने में सवाब कितना बढ़ जाए, तिजारत की तिजारत भी होगी, मनफात की मनफात भी होगी, लेकिन सुन्नत का सवाब भी तो मिलेगा। लेकिन सुन्नत की अहमियत जो नहीं है, इस वास्ते उसको कोई देखता भी नहीं उस नजर से। जब बकरियों को बांधना हो तो रस्सी और, मुर्गियों को बांधना हो तो रस्सी और, वही जानवर जरा तगड़ा हो और मजबूत किस्म का हो, जैसे ईद उल अज़हा के मौके पर हम देखते हैं किसान गाय है, बैल है, जो कुर्बानी के जानवर हैं, वो जरा तगड़े और मजबूत हों तो अलग रस्सियों से बांधे जाते हैं। क्यों, और वो रस्सियाँ कैसी होती हैं, इंतहाई मजबूत रस्सियाँ होती हैं। लेकिन जब ऊंट की बारी आती है तो जानवरों में सबसे मुमताज जानवरों में से एक जानवर कहलाता है। चूंकि उस जमाने में अहले अरब में फील का इस्तेमाल कम था, बिलखसूस जवानी में मक्का में हिजाज मुकद्दस मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा और उसके जवानी में हाथी का कोई जिक्र नहीं था, बहुत दूर दूर तक यमन के इलाकों से अलबत्ता ऊंट हाथियों के बारे में तज़किरा मिलता है कि यमन के इलाके में हाथी पाए जाते थे। इसीलिए आपने सुना भी होगा, सीरत निगारों ने लिखा है और सूरह फील की तफसीर में मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा और उसके जमाने में हाथी जैसा जानवर नहीं पाया जाता। जब अब्राहा बादशाह ने हमला किया बैतुल्लाह पर तो उस वक्त उसने अपने साथ हाथियों को लाया था और उन हाथियों पर सवार होकर आया था, तो इसलिए उसका नाम आमुल फील भी रखा गया, यानी हाथियों के देखने का साथ, وہ سال جس میں ہاتھی نمودار ہوئے، وہ سال جس میں ہاتھی والوں سے بھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، بھیڑ جانا جس کو ہوتے۔ اسی لیے سورۃ الفیل ہی اسی نام سے ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا والا معاملہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ چونکہ اہل عرب میں بالخصوص جہاں مکہ مکرمہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں پر وہ جانور جانا پہچانا نہیں ہے، اس لیے اس کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، ورنہ باطنی اعتبار سے اس زمانے کا، اس جگہ کا سب سے ممتاز، سب سے بڑا جو جانور شمار ہوتا ہے وہ اونٹ ہے۔ اس لیے اہل لغت نے لکھا ہے کہ اونٹ کو باندھنے کی رسی، اونٹ کو باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے وہ انتہائی مضبوط اور عام طور پر اسے بہت شدت کے ساتھ کسی دوسرے اوزار کے ذریعے سے توڑنا پڑتا ہے، آدمی اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں توڑ سکتا، یا باہم تین چار آدمی یا پانچ چھ آدمی مل کر بھی اس کو نہیں توڑ سکتے، بلکہ کسی اوزار کا استعمال کرنا جیسے چاقو درامتی وغیرہ کا یہ ضروری ہوتا ہے اس کی مضبوطی کو بتانے کے لیے۔ اب اس مضبوطی سے آپ پچھلے جملے پر آئیں، کمر بند پر، یعنی اللہ عز و جل نے اس کے اندر وہ جامعیت رکھی ہے کہ یہ ایک ایسی رسی ہے کہ جس رسی کی موٹائی اور حجم کے اعتبار سے ایسی رسی نہیں کہ جو چاہے توڑ دے، بلکہ اتنی مضبوط رسی ہے کہ جسے جب باندھ اس سے جب کسی کو باندھ دیا جاتا ہے تو جسے باندھ دیا جاتا ہے وہ اس سے نکل نہیں پاتا۔ اب ہم اور آپ کس رسی سے بندھے ہوئے؟ وہ رسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ صاف صور ظاہرہ میں وہ رسی نظر نہیں آ رہی، فرمایا صور ظاہرہ میں وہ رسی تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ رسی شریعت مصطفیہ کہلاتی۔ تم شریعت کی اس رسی سے جکڑے ہوئے، شریعت کی اس رسی سے تم بندھے ہوئے ہو۔ جب تک تم اس کے اندر بندھے ہوئے ہو، محفوظ ہو، مامون ہو، جب تم اس رسی سے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہو گے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ۔ اس کی دوسری تمثیل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ریگستان میں جب اونٹ ہوتا ہے اور اسے باندھا نہیں جاتا، وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ ریگستان میں ہمارے راستے، ہمارے جس طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اس طرح کی سڑکیں بنی ہوئی نہیں، اب عصر حاضر میں بنائی گئی ہیں، لیکن بھی عموماً اس زمانے میں کوئی سڑکیں بنی ہوئی نہیں، راستے بنے ہوئے نہیں۔ جب جانور جاتا ہے تو جدھر منہ اٹھا ادھر چلا جاتا ہے، وہ کسی راستے کا انتخاب کر کے نہیں جاتا۔ جب جانور جدھر منہ آیا ادھر چلا جائے تو بتاؤ کہ وہ سیدھے راستے پہ پڑ سکتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، وہ اپنے مالک کے مکان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جانور بھٹک گیا، وہ جانور گمراہ ہو گیا، راستہ بھٹکنے کو گمراہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ شریعت کی اس رسی سے ہٹ جائیں گے تو ہمارا اور آپ کا شمار بھی گمراہ لوگوں میں ہوگا۔ اگر ہم نے شریعت کی رسی کو چھوڑ دیا تو پھر ہم بھی نقصان اٹھانے والوں میں اور خساروں میں پڑنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگلا جملہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا، ولا تفرقوا، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، اسی میں جکڑے رہو۔ یہ رسی در حقیقت پروردگار عالم کی رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، وہ کون سی رسی ہے؟ شریعت مصطفیہ۔ یہ جس جگہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک معنی کے اعتبار سے اس جگہ کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام حجاز ہے، چونکہ وہاں پر شرک سے روکا جاتا ہے، کفر سے روکا جاتا ہے، نفاق سے روکا جاتا ہے، ارتداد سے روکا جاتا ہے، چونکہ اس جگہ کے معنی ہی، حجاز کے معنی ہی روکنے کے ہیں، تو یہاں جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے اس کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ روکنے کی جگہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اعمال خبیحہ سے انسانوں کو روکنے کے لیے تشریف لائے۔ کس سے روکنے؟ شرک سے روکنے، کفر سے روکنے، نفاق سے روکنے، ارتداد سے روکنے، مروجات سے روکنے، رسوم و رواج سے پاک کرنے کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ دوسری، منع کرنا۔ منع کرنے میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک منع کرنا اس اعتبار سے ہے کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے کا قتل و خون نہ بہائے، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ بہاؤ یہ امر کا سبب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اخلاق رذیلہ، ایک ہوتے ہیں اخلاق حمیدہ۔ اخلاق حمیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اخلاق رذیلہ وہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، دوسرے معنی میں وہ جو شریعت مطہرہ سے مربوط نہ ہو، ان تمام طریقوں کو اخلاق مصطفی سے ہٹے ہوئے اخلاق کہا جاتا ہے، شریعت سے چھوٹ اس کا کام ہے، اگر وہ مصطفی طریقے سے ملے ہوئے ہوں تو خود اس کا نام اخلاق حمیدہ بن جاتا ہے، سیدھا سیدھا طریقہ اس کو پہچاننے کا یہ ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، اتنا دیکھ لو، لمبی بحث نہیں سمجھ میں آتی ہوں صاحب، شارٹ کٹ میں سمجھا بولے تو دیکھ لو سنت ہے نہیں، سنت نہیں ہے سمجھ جاؤ اخلاق رذیلہ، سنت ہے تو سمجھ جاؤ اخلاق حمیدہ، کیونکہ ہر خیر نبی نے کیا ہے، ہر شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکے ہیں اور لوگوں کو بھی منع فرمایا ہے۔ حجاز کے ایک معنی یہ ہے منع کرنا، تو حجازی کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ اس کو بھیجا گیا جہاں منع کرنے کا مادہ اس کے اس جگہ کے اندر پایا جاتا ہے، چونکہ یہ صفت پہلے سے بھی اہل عرب میں تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں لڑائی سے منع کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام پوری کائنات میں لوگوں کو لڑائی سے منع کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اس وجہ سے اس جگہ کا نام بھی حجاز رکھا گیا، اور اس جگہ کی نسبت کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک حجازی کیوں رکھا گیا ہے، حجاز جگہ کا نام ہے، حجاز مقدس اس کو کہتے ہیں، اور اس جگہ کی تاثیرات معنویت کے اعتبار سے اہل لغت نے جو بیان کی ہیں میں ابھی تک صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں، ایک معنی ہے اس کے جڑ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم اور آپ کس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ کس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سیدھا سب کو معلوم ہے، سب ایک ہی جواب دیں گے، قبلے کی طرف، قبلہ کہاں ہے، قبلہ کہاں ہے، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف ہے، جب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہوا تو ہماری جڑ کہاں ہے، ہماری اصل کہاں ہے، ہماری بنیاد کہاں، ہماری اور آپ کی بنیاد، اہل اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ سے جڑی ہوئی، اسی لیے اس کو جڑ سے تعبیر کیا ہے، حجاز کو جڑ سے تعبیر کیا ہے کہ پوری کائنات اس درخت کے مانند ہے اور اس درخت کی جڑیں بیت اللہ ہیں اور سب ان جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس جڑ سے جڑ جائے گا وہ جڑا رہے گا، سرسبز و شاداب ہو جائے گا، جو اس جڑ سے کٹے گا وہ مان پڑ جائے گا، مرجھا جائے گا، اور اس کے بعد بے حیثیت ہو کر جل جائے گا، ایک درخت ہے نا، اگر قرآن سے اس کی تعبیر دو تو میں قرآن سے بھی دے سکتا ہوں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ہم کلمے کے بارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جامعیت کو بیان کرتے ہیں، اس کو جڑ کی مثال سے پیش کیا نا پروردگار عالم نے، پروردگار عالم نے کلمے کو اور ہمارے اور آپ کو کلمے کے بھائی ہونے کی حیثیت سے شاخوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، علماء نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک تنہ اور درخت کے معنی ہیں، اس میں حفاظ کرام پھولوں کے معنی ہیں، کلیوں کے معنی ہیں، اس میں علماء کرام پھولوں کے معنی ہیں، اس میں مشائخین طریقت پھلوں کے معنی ہیں، سمجھ میں آگے ہوں، اور ماں باقی جو عوام الناس ہیں وہ شاخوں اور پتوں کے معنی ہیں۔ اب یاد رکھو جو جس ڈالی کو اس کی جڑ سے کاٹ دیا جائے گا وہ ڈالی کلی دے سکتی ہے، وہ ڈالی پھول دے سکتی ہے، وہ ڈالی پھل دے سکتی ہے، بالکل نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا، اس ڈالی کو جڑ سے جڑے رکھنا پڑے گا، جب تک وہ جڑے رہے گی اس وقت تک محفوظ اور سالم رہے گی، جب وہ اس جڑ سے کاٹ دی جائے گی تو نتیجے کے اعتبار سے وہ جلا دی جائے گی، سوکھے گی تو آدمی لکڑی کو نہیں جلاتا، اس پہ پھول نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں، پتے بکریاں کھا جاتے ہیں، لکڑی ہم جلا دیتے ہیں، سیدھی سی بات۔ اسی طرح یاد رکھو کہ جب اہل اسلام مسلمان ہو کر کلمے کی نسبت سے جڑے نہیں رہیں گے اور ٹوٹ جائیں گے، تفرقے میں پڑ جائیں گے، اختلافات کا شکار ہو جائیں گے، تو نتیجے کے اعتبار سے وہ بکھر جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، یا نتیجے کے اعتبار سے وہ ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے۔ تو ہماری اور آپ کی جو جڑ ہے وہ جڑ کہاں ہے، مکہ مکرمہ، वो कौन सी जड़ है? कलीमे तैयबा की जड़। और हम और आप कलमे की निस्बत से उससे जुड़े हुए, और अगर हम उससे टूटने की कोशिश करेंगे तो फना हमारा मुकद्दर, हम अगर उससे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे तो बका हमारा मुकद्दर। जब तक उससे जुड़े रहेंगे हमारी हुकूमत तहत सरा तक होगी, हमारी हुकूमत अर्श मामला तक होगी। जब बंदा दुआ करेगा रब दुआएं सुनेगा, जब बंदा जमीन को हुक्म देगा जमीन उसके अहकाम मानने पर पाबंद होगी, जब बंदा पानियों को हुक्म देगा तो पानी चलने पर मजबूर हो जाए। ये सब कब होता है? जब हम उस कलमे की मुनासिबत से जुड़े हुए हैं, और जब टूटे हुए होंगे फिर न जमीन हमारी सुनती है, न आसमान में हमारी आहो बुकाओ फरियादें सुनी जाती हैं, बल्कि हमारे टूट जाने की वजह से, कलमे की निस्बत के खत्म हो जाने की वजह से हम इसी तरह रंदे दरगाह हो जाते हैं, फिर दर दर के भिखारी होते हैं, किसी दर से मुरादें पूरी नहीं हो। जब परवरदिगार आलम के दर से मुराद न पूरी हो तो फिर कहां से मुराद पूरी हो। तो कलमे की निस्बत से जुड़े रहना, और इसकी एक माना हिजाज के, एक माना जड़ के, और हिजाज को जड़ इसलिए बनाया कि पूरी कायनात में जितने कलमा गो हैं वो मक्के से जुड़े रहे, इसीलिए पूरी कायनात के इंसानों का क़िबला मक्के मुकर्रमा को बनाया गया। मैंने सवाल किया था कि हम सब किस तरह रुक करके नमाज पढ़ते हैं, किस निस्बत से करते हैं, जब आप खोलते चले जाएंगे तो बात वाज़ह होती चली जाएगी। और एक माना उसके अहले लुगत ने लिखा है पकड़ना। सब पकड़ने से क्या मुराद है? रस्सी हो अगर आदमी पकड़े नहीं तो जुड़ सकता है। इसमें बहुत सारे साथी हैं, समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। कुछ दोस्ती की बुनियाद पे आते हैं, कुछ वादो नसीहत सुनने की बुनियाद पर आते हैं, कुछ जिक्र में शिरकत के लिए आते हैं, कुछ दुआ में आते हैं, कुछ ये चाहते हैं कि साहब थोड़ी देर दीनदारी में या दीनी महफिल में बैठना हो जाए। तो ये थोड़े थोड़े अपने अपने ख्यालात के जरिए से आने वाले, कुछ वो लोग हैं जो इस फिक्र के साथ आते हैं कि साहब हमारी ये जो मजलिस है ये मजलिस हमारे सिलसिले की है। कुछ लोग इस नीयत से आते हैं ना कि ये हमारे सिलसिले की मजलिस है। मैं ये पूछता हूँ कि जो लोग सिलसिले की मजलिस की नीयत से आते हैं वो तो ठीक है, बैत होने की हैसियत से उन्होंने रस्सी को पकड़ा अपने शेख की, जैसा कि शेख इरादत के वक्त में मुरीद होने के वक्त में अपना रुमाल देते हैं और कहते हैं कि साहब आप इसे पकड़ो, आपने रस्सी को पकड़ा कि नहीं पकड़ो। जब आपने रस्सी को पकड़ लिया तो शेख की इरादत में दाखिल हुए, शेख से नस्बत कलमे की बुनियाद से हुई, शेख को नस्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से हासिल है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नस्बत हिजाज मुकद्दस से हासिल मक्के मुकर्रमा से। यानी ये रस्सी सीधे सीधे परवरदिगार आलम तक जुड़ रही। अगर आप ये कहते हैं कि साहब रस्सी है, बिल्कुल है, जब तक शेख है तो रस्सी मौजूद है, जब शेख नहीं है तो। और बहुत से ऐसे हैं जिनकी इरादत नहीं है, रस्सी तो उनके बीच में है लेकिन पकड़े में नहीं। अब बताओ क्या होगा? एक निस्बत है खास, तली के साथ जुड़े रहना, शाख के साथ जुड़े रहना। अगर शाख से जुड़े रहें तो टूट जाने का डर ज्यादा है, तने से जुड़े रहेंगे तो मजबूत होने की उम्मीद ज्यादा है। तो हम जिसमें उम्मीद ज्यादा है बचे रहने की उसको थामे हुए, जिसमें उम्मीद कम है हम वहां अगर लटक दे रहे हैं तो मेरे दोस्त अंदेशा है कि कहीं वो रस्सी भी हाथ से ना निकल जाए। मैं सिर्फ ये एक तरजीबी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आपके ऊपर पैर का करना लाजिम है, फर्ज है, वाजिब है, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ अपनी बात समझाने के लिए। एक रस्सी है, उस रस्सी को इस्लामी रस्सी कहा जाता है, उसकी जड़ बैतुल्लाह है या उसकी बुनियाद। चलिए एक और बात जहन में आती जा रही है, देखें जानवर बनता है ना, ऊंट को बांधना है, रस्सी ऊंट को बांधने की है। हम और आप एक ऊंट के माने हैं, अल्लाह के मखलूक में से एक मखलूक, हमें शरीयत की रस्सी से बांधना है। तो जब बांधेंगे एक सिंध बांधेंगे, दूसरा सिंध बंधा हुआ ना हो और टूटा हुआ हो। जानवर को तो बांध दिया लेकिन दरख्त से नहीं बांधना छोड़ दिया तो रहेगा, पता ये चला कि नहीं साहब दो तरफ से जुड़ा हुआ होना जरूरी है कि नहीं। तो अपनी रस्सी को अपने गले में डाल के हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम जुड़े हुए हैं, तो फिर समझो कि गैर महफूज है। महफूज फकत उस सूरत में है जब कलमे की बुनियाद पर कम से कम दर्जे में, दर्जाबंदी के एतबार अलग है, حفاظ سے تعلق کا ہونا، علماء سے تعلق کا ہونا، اللہ کی مصالح مصاحبت کا ہونا، مجالس دینیہ کی شرکت کا ہونا، آواز نصیحت بند نصیحت کا سننا، اس کے لیے مجالست کا اختیار کرنا، یہ مراتب کی بات ہے، لیکن نسبت ایک ہی ہے، وہ نسبت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں تو سمجھو اپنے گلے میں ڈالے ہیں، دل اگر نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو۔ دل کے اندر اس کی تصدیق کا مطلب یہ ہے، اپنی اس جڑ کو یا اپنی اس رسی کو اس جڑ سے ملاؤ جو بیت اللہ میں ہے، جس کی نسبت حجاز مقدس کے ساتھ ہے، اور اس نسبت ان تمام معنویتوں کو مضبوط رکھتے ہوئے کے ساتھ یہ جڑنے والا، یہ جڑ کے معنی مضبوطی کے ہیں، تناور کے ہیں، نیچے رہنے والے کے ہیں، نیچے رہ کر دوسروں کو سہارا پہنچانے والے کے ہیں۔ اس سے ایک اور معنوں کا اشتقاق ہوتا ہے، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس کرۂ ارض پر نظر نہیں آتے، لیکن نیچے رہ کر بھی اوپر پانی پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا۔ درخت کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں ہوتی ہے۔ زمین میں جب پانی ہوتا ہے تو جڑیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ کھینچ لیتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی درخت سے جو جڑوں نے جڑ پانی کھینچا تھا، اب وہ تنے کو بھی جاتا ہے، وہ ٹہنیوں کو بھی جاتا ہے، وہ پتوں کو بھی جاتا ہے، وہ کلیوں کو بھی جاتا ہے، وہ پھولوں کو بھی جاتا ہے، وہ پھلوں کو بھی جاتا ہے۔ پانی کہیں رکتا نہیں، پانی ہر جگہ پہنچتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا تعلق تیسرے کے ساتھ، تیسرے کا تعلق چوتھے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح فیضان مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام بظاہر اس کرۂ ارض پر نہیں، لیکن آقا کے کلمے کی وجہ سے ہم اور آپ آقا ہی کے کلمے کا پانی پی رہے ہیں۔ ہماری جڑیں آقا کے کلمے کی وجہ سے، ہماری رسی آقا کے کلمے کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے۔ کہاں سے؟ بیت اللہ سے۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں اہل لغت نے جو معانی لکھے تھے، وہ معانی میں نے ذکر کیا۔ پکڑنا، آقا علیہ السلام کی رسی کو پکڑنا مراد ہے، اللہ کی رسی کو پکڑنا مراد ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا جڑ سے جڑے رہنا۔ اور آقا دو عالم سے جڑ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو شجر طیب سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تمثیل دے کے ذکر فرمایا۔ اور اس کے ایک معنی ہے کمر بند کے، یعنی ایسا باندھ لو کہ جس کی وجہ سے جو چیزیں چھپنے کی ہیں، جو چیز نکلنے کی ہیں وہ نکل جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ اخلاق رذیلہ۔ اور جو چیزیں محفوظ رہنے کی ہیں وہ رہ جائیں، وہ کیا ہیں؟ اخلاق حمیدہ۔ یہ بتانا مقصود ہے کمر بند سے۔ اور دیگر اس رسی، اونٹ کی رسی سے مراد یہ ہے کہ یہ تنہا ایک رسی ایسی ہے، اسلام کی رسی، کہ جس رسی سے جڑ کے آدمی کبھی پچھڑتا نہیں۔ اگر اس سے مضبوط رسی نہ ملے، یہ مضبوط رسی نہ ملے، تو پھر ہم اور آپ جڑے رہنا بہت ناممکن ہے۔ اس لیے اخوت اسلامیہ کو زندہ کرنے کی تلقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور موافقت اسلامیہ قائم فرمائی مکہ مکرمہ سے، جب مدینہ منورہ کو ہجرت فرمایا، اور مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین مکہ کو بٹھایا اور بتلایا کہ دیکھو تم آپس میں ایک اسلام کی نسبت کی وجہ سے بھائی ہو۔ پھر کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس جڑ سے اس طرح جڑے ہوئے ہو، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اسلام کی نسبت سے بھائی ہے، لہذا آپس میں اختلاف نہ ہو، اتفاق رائے ہو، اختلاف رائے ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کی مخالفت نہ ہو، معاندانہ روش نہ ہو، لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو، اور اگر یہ ہوا تو پھر تم اسلام کی اس رسی سے کٹ جاؤ گے۔ ان مرادوں کو بتانے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں ایک اسم مبارک حجازی یوں رکھا گیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجازی کہا جاتا ہے۔ اور بھی نام ہیں، شاید میں اس کے بعد ناموں کا تذکرہ زیادہ نہ کر سکوں، آج صرف زبان سن لیں کہ نسبت کی وجہ سے جگہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں، مثلاً میں حیدرآباد کا ہوں تو حیدرآبادی، اگر کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے تو بمبئی، اور کوئی انڈیا کا رہنے والا ہے تو ہندوستانی، اور کوئی دوسرے ممالک کا رہنے والا ہے تو اس ملک کے نام سے اس کی نسبت رکھتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بطحہ ہونے کی حیثیت سے ابو طحی، قطحہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور فاران کی چوٹی کو کہتے ہیں, اور وہاں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار, بلکہ پوری کائنات کے تاجدار ہیں, لیکن چونکہ وہاں رہے ہیں مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے, اس لیے وہ قطحی آپ کا نام مبارک پڑا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رہے ہیں, اس جگہ کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا اور اس کا نام پہلے حجاز رکھا. حجاز کے ایک معنی پاک کرنے کے لیے آتے ہیں. چونکہ حجاز ایک مقدس جگہ کا نام ہے, وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر انسان مقدس ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ حاجی کہلاتا ہے. اسی لیے اس جگہ کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے, اس سے اپنے آپ کو جڑے رکھنے کی تعلیم بھی فرمائی گئی ہے, اور اس نسبت کو جڑ سے تعبیر کیا, اور اس جڑ کی تحت سراتر نسبتوں کا ہونا, اور اس جڑ کا عرش معلیٰ تک رسائی کا ہونا ذکر کیا گیا. یعنی اللہ تک رسائی اہل اسلام کی ہے, یعنی ان کی آہ و پکار, ان کی فریادیں اور ان کی دعائیں پروردگار عالم سنتے ہیں, یہ بتانا مقصود ہے. اور یہاں تک کہ ان کی حکومت زمین میں ہوتی ہے. جب یہ اسلام کی نسبت سے جڑے ہوتے ہیں تو زمینوں اور زمینوں کے درمیان ہر چیز ان کے احکامات کے ماننے کی پابند ہو جاتی ہے, بشرطے کہ مسلمان حقیقی مسلمان ہو. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی حجاز مقدس سے جوڑے رکھے, اور اس حجاز مقدس کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے, جس کی نسبت کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک حجازی بنا, اور ہمیں بھی اس جگہ کا طواف کرنے, وہاں ارد گرد گھومنے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت گزرے ہیں, اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آج کے لیے ذہنی طور پر میں تیار بھی نہیں, اور دوسرے یہ کہ ماحول کے لیے سیاسی ماحول بھی چل رہا ہے, لوگوں کو جلدی رخصت کر دینا ضروری ہے, اس لیے زیادہ دیر بات بھی نہیں ہو, اور نہ اس موضوع پر بہت زیادہ تفصیل سے بولنے کا کوئی ملکہ مجھے حاصل ہے. نسبت کا اہل سیر نے جو لکھا ہے, تعلق بعض وقت جگہ کی نسبت حاصل ہوتی ہے, صرف آقا علیہ السلام کو اس جگہ سے نسبت تھی اس لیے حجازی کہا گیا, اس جگہ سے نسبت تھی اس لیے ابو طاہی کہا گیا, یہ لکھا ہے. لیکن یہ جو چند الفاظ میں نے بکھرے ہوئے جملے کہے ہیں وہ اہل لغت سے لے کر بیان کیے ہیں, اور اس سے قرآن مجید کی دو آیتوں سے استدلال بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی ایمانیات کی بات نہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ نہیں مانا تو کافر ہو جائے گا, لیکن ایمان نہیں مانا تو کافر ہو جائے. ایمان کو تو ماننا ضروری ہے, ایمان کی مناسبت سے جڑے رہیں, باقی متفرق جملوں کو قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اہل لغت کے الفاظ تھے جو ترجمے کے اعتبارات کو ذہن میں رکھ کے میں نے عرض کیے. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں, حضرت معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا, دعا ہوئی ناصب اللہ کو دل سے نکالنے اور راغب کو دل میں بٹھانے کے استعظام کے ساتھ. لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا 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 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نمر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله الله فاعل حقيقي یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نمر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله
الله موصوف بصفات كمال منزه عن النفس والزمان تمام اچھی صفتوں کے اللہ ہی مالک ہیں یہ شعور و استحضار اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ
الله 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 اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حاضرنا اللہ ناظرنا اللہ شاہدنا اللہ معنا اللہم اغفر قلوبنا بنور معرفتك وحرر قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا یا اللہ.
قرآنی شعور معیت کو مستحضر رکھتے ہوں
یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا
لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واعف عنا مريض طعام قدر بدر فرما لي سيئات وحسنات سمبدل فرما لي كما عملا فرمائي درم كما عملا فرمائي درد در كما عملا فرمائي بخشش كما عملا فرمائي. اللهم بڑے گنہگار ہیں رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے جان جان کر انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے. اللہ اکیلے کیے مل کے کیے اللہ چھوٹے کیے بڑے کیے بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اللہ آپ غفور الرحیم ہیں اللہ اگر آپ نے معاف نہ فرمایا پھر ہمیں کون معاف کرے گا. اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا تو پھر ہم کس در پہ جائیں گے. اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما. اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما. ہمارے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بچوں بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بڑے بوڑھوں کی لفظوں سے سر پہ نظر فرما. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تو ناراض ہے اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ آپ کیا ڈھونڈ گئے ہیں سارا نظام درہم برہم ہے. اللہ ہم اپنے نفوس میں بکھرے ہوئے ہیں. اللہ ہم اپنی زوات میں ٹوٹے ہوئے ہیں. اللہ ہم ہماری جماعتوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں. اللہ ہماری قوتیں منتشر ہو گئی ہیں. اللہ ہم کوئی نسبت پہ جڑ نہیں پا رہے. مولا تیرے سوا کوئی جوڑ نہیں سکتا. اللہ تو جبار ہے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتا ہے. اللہ تو جبار ہے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتا ہے. اللہ ہمارے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں. اللہ تیری انگلیوں کے درمیان ہیں. تو ہی مبلغ القلوب ہے. اللہ تو ہی مصرف القلوب ہے. اللہ ثابت قدم رکھی نے اسلام پر. اللہ ثابت قدم رکھی نے اسلام پر. اللہ ایمان کی طرف ہمارے قلوب کو پھیر دے. اللہ شرک کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ شرک کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ کفر کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ نفاق سے بعد ہمارے اندرون میں پیدا فرما. اللہ بدعات سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما. مروجات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ شیطان کی شیطنت سے ہماری حفاظت فرما. نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما. ساحرین کے سحر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ساحرین کے سحر سے ہماری حفاظت فرما. جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے. اللہ آسیب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ شیطان سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. مولا ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہی نے دعا سکھائی ہے. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تو اپنی پناہ میں ہمیں لے لے. اللہ شیطنت میں پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جو آسیب کا شکار ہیں مولا ان کے آسیب کو دور فرما. اللہ ہم بیمار ہیں سے حقدا فرما. اللہ جسمانی اعتبار سے بھی بیمار ہیں. اللہ روحانی اعتبار سے بھی بیمار ہیں.
اے اللہ جسم میں جگہ جگہ پھوڑے پھنسی ہیں، اے اللہ کس کس مرض کو ہم گنائیں گے، اے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک بیماریاں ہیں، اے اللہ کس کس بیماریوں کے ہم نام لیں گے، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں بیماریاں کیا ہیں، بلا آپ ہی تو شافی مطلق ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کون شفا دے گا، اے اللہ آپ ہی شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ اسے صحت کاملہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو صحت دے دے، ہماری بہنوں کو صحت دے دے، ہماری عورتوں کو صحت عطا فرما، ہمارے بچوں کو صحت دے دے، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرما، اے اللہ ان کی ہمت کی سعادت نصیب فرما، ان کی ہمت سے ہمیں محروم نہ فرما، ان کی ہمت کو سعادت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بڑھاپے میں ہم بھی کبھی جائیں گے، مولا اگر ہم بڑھاپے کو پہنچے تو بڑھاپے کے آبادی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، ہمارے فقیروں کو غنی بنا دے، اے اللہ دولت کے سارے خزانے تیرے پاس ہے، اے اللہ تو سب کچھ دے دے، سب کا مانگا ہوا پھر بھی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے، مولا اگر ہم غریبوں کو تھوڑا سا مل جائے، اے اللہ ہم لوگوں کے ہاتھ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، مولا دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مولا دولت عطا فرما مگر جیب میں رہے دل میں نہ آئے، مولا ہماری ضروریات کا تکبر فرما، مولا ہماری ضروریات کا تکبر فرما، اے اللہ کوئی ایسے ہیں جو بھوکو مر رہے ہیں، اے اللہ کوئی ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں، بچیاں شادی کو بیٹھی، اے اللہ ہم بن دیا کر دیا آرزو اور تمنا ہوتی نہیں، اے اللہ اپنا مدعا کس کے سامنے پیش کرے، اے اللہ کس کے سامنے دامن پھیلائے، اے اللہ وہ بچیاں کہاں جائیں، اے اللہ بھیک مانگنے والے شوہروں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ بھیک مانگنے والے شوہروں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اپنے دست بازو سے کمانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم بھی فقیر ہیں وہ بھی فقیر ہے، مولا سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما، اے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزیاں نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سب کچھ ہے مگر اللہ برکت سے ہم محروم ہیں، مولا برکتیں نصیب فرما، اے اللہ برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے دے، ہماری جانوں میں برکت دے دے، ہمارے مالوں میں برکت دے دے، ہماری اولاد میں برکت دے دے، ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ برکت ہی برکت لوٹا دے، اے اللہ ہم برکتوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی برکتوں کے دینے پہ قادر ہے، اے اللہ ہمارے سخیوں کو متقی بنا دے، اے اللہ تقوی کے پاکیزہ لباس سے ہم سب کو آراستہ فرما دے، اے اللہ تقوی کے پاکیزہ لباس سے ہم سب کو آراستہ فرما دے، اے اللہ اخلاص کے جذبات نصیب فرما، اے اللہ تو جانتا ہے ہماری عبادتیں کیسی ہیں، اے اللہ کوئی نماز ریا سے خالی نہیں، اے اللہ تیرا نام رکھتے ہیں پھر بھی ریا سے خالی نہیں، اے اللہ ہمارے روزے ریا سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری دعوت افطار ریا سے بھری ہوئی ہے، اے اللہ ہماری قربانیاں ریا سے بھری ہیں، اے اللہ کوئی نیک عمل ہمارے پاس نہیں ہے، تو جانتا ہے ہم نے کیا عمل کیا ہے، اے اللہ ہم تہی دامان ہیں، اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اعمال میں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اعمال میں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کا بلند معیار عطا فرما، اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی پہچان عطا فرما، اے اللہ ہم تجھے نہیں جان رہے مولا اسی لیے ہم سے گناہ ہو رہے، اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اے اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اے اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں دل میں یہ بات بیٹھی نہیں ہے، اے اللہ اگر دل میں بیٹھ جاتی ہم گالی نہ دیتے، اے اللہ تیرا سننا ہمیں مستحضر ہوتا ہم غیبت نہ کرتے، اے اللہ تیرا دیکھنا مستحضر ہوتا ہم معصیت کا شکار نہ ہوتے، مولا ہمیں تیرا استحضار نصیب فرما دے، مولا ہمیں تیرا استحضار نصیب فرما دے،
مولا ہمیں تیرا استحضار نصیب فرما دے. اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا ہم میں کون پریشان نہیں ہے؟ اے اللہ ہم سب پریشان ہیں. اے اللہ سب کی پریشانیاں مختلف ہیں. اے اللہ ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما, سارے مصائب کو دور فرما. مولا ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں. اے اللہ ہماری ایمان کی رسی, اے اللہ ہمارے ایمان کی ڈور بہت چھوٹی اور بہت نازک ہے. مولا یہ ایمان کی ڈور کے نکلنے سے ٹوٹ نہ جائے. مولا اس کی حفاظت فرما. مولا اس ایمان کی ڈور کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو کلمے کی نسبت سے ایک بنا دے. اے اللہ ہم سب کو کلمے کی نسبت سے ایک بنا دے. ہماری قوتوں کو منتشر ہونے سے بچا لے. ہم سب کو متحد فرما دے. اے اللہ متفرق ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اتفاق ہمارے اندر روح پیدا فرما دے. مولا تو جانتا ہے وہ زمانہ ہے یہ. اے اللہ جس زمانے میں بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں, بہن بھائی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں, بیوی شوہر سے راضی نہیں, شوہر بیوی سے خوش نہیں, اولاد سے ماں باپ راضی نہیں, اے اللہ ماں باپ سے اولاد خوش نہیں. اے اللہ سب کے دل ٹوٹ کے بکھرے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں, دوسروں کو چبھ رہے ہیں. مولا ان سب کو متحد فرما دے. بھائی بھائی کے اختلافات کو دور فرما. بھائی بہنوں کے اختلافات کو دور فرما. میاں بیوی کے اختلافات کو دور فرما. اے اللہ پچھڑے اولاد کو ماں باپ سے ملا دے. اے اللہ پچھڑے بھوک کو ملا دے. اے اللہ بہت سے رشتے ٹوٹ کے بکھر گئے ہیں. مولا بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے. اے اللہ بہت سے حالات کی وجہ سے بکھر گئے ہیں. مولا ان سب کو قوت عطا فرما. مولا ان سب کو متحد فرما. مولا ان سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما. مولا ہم سب کے ساتھ اپنی عنایات کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سے سوال نہ فرما. اے اللہ اگر تو پوچھنے پہ آئے ہم ایک قطرے پانی کا بھی جواب نہیں دے سکتے. تیری نعمتیں ہم کھاتے رہے, تیری نعمتیں ہم پیتے رہے. اے اللہ سب سے بہتر تک تیری نعمتوں کا ہم استعمال کرتے رہے. اے اللہ انفس کے اندر آفاق میں ہم تیری ساری کائنات کی اشیاء سے فائدہ اٹھاتے رہے, مگر مولا ہم غیروں کا شکر ادا کرتے رہے, تیرا شکر ادا نہیں کیا. مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. اے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں, ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارا امتحان نہ لے. اے اللہ اگر تو امتحان لینے پہ آئے گا, مولا یہ ٹوٹا پھوٹا ایمان بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ اور قائم رکھ. اے اللہ جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو, ایمان کی کلمے کی اپنی اپنے حبیب کی محبت کی موت نصیب فرما. اے اللہ شہادت کی پاکیزہ موت عطا فرما. اے اللہ شہادت نصیب فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے روزے سے قریب ہمیں جگہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے روزے کے قدموں میں اے اللہ ہمیں جگہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حاجی بنا. اے اللہ ہم سب کو روزے دار بنا. اے اللہ ہم سب کو زکاتوں کے نکالنے والا بنا. ہم سب کو نمازی بنا. ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا. معصیت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عمل خیر کی توفیق نصیب فرما. صدقات نافلہ کی سعادت عطا فرما. اے اللہ جو کچھ اعمال ہم کر رہے ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جو کچھ ہماری زبانوں سے خیر نکلا تیری فضل و عنایت سے ہے. اے اللہ جو شر نکلا وہ ہمارے اپنے نفوس سے ہے. مولا جو شر ہے اسے مٹا دے, جو خیر ہے اس کو جاری وساری فرما دے. اے اللہ قیامت کی صبح تک نبی پاک کے پیغام کو جاری فرما. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, مذاکرے کو قبول فرما, تیرے نام کے لینے کو قبول فرما. اے اللہ اس کا ثواب جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تمام انبیاء کی ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما, پھر تمام صحابہ اور اولیاء کو اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کمالیہ کے بزرگوں کو اور ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد علیہ الرحمہ کو اس کا ثواب عطا فرما. بالعموم تمام اہل ایمان کو اس کا ثواب نصیب فرما. اس کے انوارات اور برکات کو ہمارے گھرانوں میں داخل فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح ہم سے توقع رکھتے ہیں, مولا سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ بیٹھے مجمعے کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں. مولا سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ سب کو با مراد بنا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما، اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا، ہم نے فقیرانہ حیثیت میں اپنا دامن پھیلایا ہے، اے اللہ آپ اپنی شایع نشان عنایت فرمائیے، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ نصیب فرمائیے، جو ماننے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، ہر وہ خیر عطا فرما جس خیر کا سوال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ ہر اس شر سے حفاظت فرما جس شر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔